بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله بلکہ درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد ارباب اعضاء ایک مومن کے صالح ثواب کے لیے مجلس ادا منعقد کی جا رہی ہے اور ہم سب کا عقیدہ ہے کہ ایک دن آئے گا کہ جب انسان کو اس دار فانی سے دار جاویدانی کی طرف کوچ کرنا ہے اور ہم اس محدود زندگی میں محدود وقت کے ساتھ ایک عظیم مقصد کے حصول کے لیے کہ جسے اللہ کی عبادت ہو معرفت کہا جاتا ہے اس کے لیے خلق کیے گئے ہیں اس کے لیے بھیجے گئے ہیں اور ہر مؤمن انسان ہر موحد اور خدا پرست انسان اپنی پوری زندگی اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی عبادت کو انجام دے اور دنیاوی خوشبختی کے ساتھ اخروی نجات کا انتظام کرے. لہذا جب بھی مجلس ایصال ثواب میں آئیں یا شریک ہوں تو اس نیت کے ساتھ کہ آج ہم کسی کی مجلس میں شریک ہیں, کل ہماری مجلس ہوگی تو کوئی ہماری مجلس میں ہوگا. اور یہ مجلس ادا جس کو میں تقریباً ہر مجلس ایصال ثواب میں بیان کرتا ہوں, ایک نقطہ ہے, وہ نقطہ یہ ہے کہ یہ مجلس ادا جانے والے کے لیے ایصال ثواب ہے. آپ اس مجلس سے کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اسے ثواب پہنچانا چاہ رہے ہیں. یہ ثواب کیسے ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, جسمانی ہوتا ہے, روحانی ہوتا ہے, اس پہ میں نے کافی گفتگو کی ہے, انٹرنیٹ پہ موجود ہے, میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا, لیکن ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں, ثواب پہنچانا چاہتے ہیں. یہ مجلس ادا جانے والے کے لیے ایصال ثواب ہے اور مجلس میں آنے والے کے لیے ایصال ہدایت ہے کہ یہ ہمیں ہدایت پہنچا رہی. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا کام ہدایت دینا ہے, اہل بیت کا کام ہدایت دینا ہے. تو اگر قرآن کا تذکرہ ہوگا تو ہدایت میں اضافہ ہونا چاہیے, آل محمد کا تذکرہ ہوگا تو ہدایت میں اضافہ ہونا چاہیے. مل کے درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد. اب اگر تلاوت قرآن کریں اور ہدایت نہ ملے, راہ راست کی جانب قدم اٹھانے کا جذبہ پیدا نہ ہو, خدا کی عبادت کا شوق پیدا نہ ہو, اس کا مطلب ہے کہ صرف الفاظ تھے ان کو رٹ لیا یا ان کو پڑھ لیا, روح قرآن سے آری کے آری رہے, قاری تو رہے لیکن روح جو ہے وہ روح سے آری رہے. لیکن آل محمد بھی اسی طرح ہیں کہ جن کو خداوند عالم نے بھیجا ہے قرآن کے ہم وزن اور ہم مثل بنا کر کہ انی تارکن فیکم ثقلین, دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک کا نام قرآن ہے اور ایک کا نام اہل بیت ہے, ان دونوں سے تمسک اختیار کیا رہو گے تو تا قیامت کبھی گمراہ نہیں ہوگے. لن تضل بعدی ابدا, یعنی کیا مطلب؟ میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگا. گمراہ کون ہوتا ہے؟ جسے مسلسل ہدایت مل رہی ہو. عزیزان گرامی, جسے مسلسل ہدایت ملے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا. اب رسول اللہ نے یہ فرمایا, لفظ ہدایت نہیں کہا, کہا کہ میرے بعد کبھی, لن تضل بعدی ابدا, میرے بعد کبھی ابد ابد تک جب تک کہ قیامت نہیں آتی تم گمراہ نہیں ہوگے. تو گمراہ کون ہوتا ہے؟ جسے ہدایت نہیں ملتی. اب جو قرآن کے دروازے پہ آ جائے, اہل بیت کے دروازے پہ آ جائے, قرآن بھی مل جائے گا, اہل بیت بھی مل جائیں گے, ہدایت بھی مل جائے گی. ایسے توجہ کی آپ نے کہ ہدایت لینا ہے تو مجلس ایصال ثواب ہدایت ہے آنے والے کے لیے. اے انسان, تو کسی کی مجلس ایصال ثواب میں آیا ہے, کل تیری مجلس ایصال ثواب ہوگی. وہ جو آپ سنتے رہتے ہیں, نماز پڑھیے اس سے قبل آپ کی نماز پڑھ جائے, قرآن پڑھیے اس سے قبل آپ کے لیے قرآن پڑھا جائے, حقیقت یہی عزیز ہے. پتہ نہیں کب کس کا بلاوا آ جائے اور کون چلا جائے. یہاں چھوٹے بڑے کا مسئلہ نہیں ہے, یہاں حزب مراتب کو مسئلہ نہیں ہے. عزیزان گرامی, کبھی باپ جو ہے جوان بیٹے کا لاشا اٹھاتا ہوا نظر آتا ہے, کبھی جوان بیٹا بوڑھے باپ کو اپنے ہاتھوں سے دفناتا ہوا نظر آتا ہے. توجہ رکھیے گا. لہذا یہ کارخانے دنیا ہے. جس آئے مجیدہ کی تلاوت کی اس میں ایک اہم ترین عنصر کو بیان کیا گیا ہے. عزیزان گرامی, سورہ آل عمران آیت نمبر 31 سنی ہوئی آیت ہے, لیکن ایک دوسرے انداز سے بیان کرنا چاہتا ہوں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, کہہ دو اے رسول
کہ ان کن تم، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، ان یعنی اگر، اف، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فتبعونی، تو تم میری یعنی مجھ محمد کی پیروی کرو، نتیجہ کیا ہوگا، رزلٹ کیا ملے گا، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. اب محبت کا سادہ سا اصول ہے، محبت دو طرفہ تعلق کا نام ہے، محبت یک طرفہ تعلق پر استوار نہیں ہوتی ہے. مثلا میں اپنے بھائی سے کہوں، بھائی میں آپ سے محبت کرتا ہوں، ایک دفعہ نہیں لاکھ دفعہ کہوں، لیکن اگر ان کی طرف سے تصدیق نہ ہو، میرے دعوے کی کوئی حقیقت نہیں. لیکن جیسے انہوں نے کہا کہ قبلہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں، یہ دو طرفہ تعلق ہے. بات ہو رہی ہے اللہ سے محبت کی، اللہ سے دوستی کی. قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ سے محبت، اللہ سے دوستی، اللہ سے فرینڈ شپ. تو خدا کہہ رہا ہے محمد تم کہو کہ اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فتبعونی، تو خدا کہے گا کہ دلیل لے کر آؤ اللہ سے. تو اللہ کی دلیل اللہ کے پاس سے نہیں ملے گی، محمد کے دروازے سے ملے گی. فتبعونی، مجھ محمد کی پیروی کرو، دعویٰ اللہ سے محبت کا ہے، کوئی تصدیق بھی وہاں سے آنی چاہیے نا. لیکن اللہ نے کہا نہیں، اگر مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے، عشق الہی، محبت الہی، فرینڈ شپ الہی کا دعویٰ ہے، تو تصدیق میں نہیں کروں گا، میرا حبیب کرے گا. فتبعونی، اس کے اتباع کی منزل پہ آ جاؤ گے، نتیجے میں میری محبت بھی تمہیں حاصل ہو جائے گی. مل کے درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد کا. یہ پانی لانے کی زحمت کی ہے، تو اگر پانی کو یہاں تک پہنچانے کی گلاس میں زحمت کر لی جائے. مل کے درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد کا. تو عرض کر رہا تھا کہ یہ محبت اور یہ دوستی، آج جس موضوع کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، کل بھی ایک جگہ میں نے اس کو بیان کیا تھا، اور وہ ہے دوستی اور محبت، جس کی ہمیں اشد ضرورت ہے. اس کے بغیر دنیا بھی زندگی چل ہی نہیں سکتی. اصل دنیا سے اگر محبت کا عنصر نکال لیا جائے، دوستی کو الگ نکال لیا جائے، دنیا کی زندگی میں کچھ نہیں بچے گا، صرف پتھر کے گھر اور پتھر کی زندگی بچے گی. اگر احساس نہ ہو، اگر فیلنگز نہ ہو، اگر جذبات نہ ہو، اگر محبت نہ ہو، اگر دوستی نہ ہو، تو پھر صرف یہاں پتھر آپ کو نظر آئیں گے. اور وہ انسان کہ جن میں محبت نہیں ہوتی، احساس نہیں ہوتا، وہ بھی پتھر کے انسان نظر آئیں گے. اور جو عجیب تعبیر استعمال کی گئی ہے، قلوبہم قاسیہ، ان کے دل بھی قسی ہو جاتے، پتھر ہو جاتے ہیں. آج جو ہم ظلم و ستم دیکھ رہے ہیں اپنے معاشرے میں، کرپشن کی شکل میں یا دوسرے انداز سے، کیا ہیں، لوگوں کے دل پتھر ہو گئے ہیں، لوگ قسی القلب ہو گئے ہیں، لوگوں کے دلوں میں احساس نہیں رہا، بھائی بھائی کے جنازے کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، بھائی جو ہے آپس میں لڑتے جھگڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، باپ کے جنازے کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ ایک گھر کی بات بتا رہا ہوں میں، کیوں ہم اتنے تبدیل ہو گئے ہیں. خدا کہہ رہا ہے تمہاری زندگی میں محبت نہیں ہے. کن سے محبت کریں؟ قرآن کن لوگوں سے محبت کی دعوت دے رہا ہے؟ اب میں نے کہا محبت کیا ہے، دوستی کیا ہے، اس کا اثر انسان کی دنیا پر بھی ہوتا ہے اور انسان کی آخرت پہ بھی ہوتا ہے. پہلے ایک حدیث سنا دوں آپ کو، تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے کہ امام در حقیقت کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اور کسی سیانے کا قول پڑا تھا کہ اگر کسی اصل آدمی کو دیکھنا ہے نا، جس کو کہتے ہیں کہ اصلی اوریجنل، ٹھیک ہے نا، جینوئن آدمی اگر دیکھنا ہو، تو اس کے دوستوں کو دیکھو، اس کے سارے دوست قدیمی ملیں گے. دوست قدیمی بہتر ہوتے ہیں. اور اتفاق سے یہ حدیث میں آج پڑھی، میں نے کہا یہ بالکل مولا کا قول ہے کہ ہر چیز کی جدید صورت کو اختیار کرو، یعنی نئی تبدیلی آ رہی ہے. امام کہتے ہیں کہ ان نئی تبدیلیوں کو ویلکم کہنے میں، اپنی زندگی میں لانے میں کوئی برائی نہیں ہے. توجہ رکھیے گا، کوئی برائی نہیں ہے. انسان جو ہے جدید مظاہر کے، جدید دنیا کے جدید مظاہر جو آ رہے ہیں، مثلا نیا موسم آیا، نئے پھل آئے، آپ نئے پھل کھائیں، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ہر چیز کی جدت کو اختیار کرو اپنی زندگی میں، ایک لیول کے ساتھ، ایک میانہ روی کے ساتھ، ایک بیلنس زندگی کے ساتھ. لیکن اپنے دوستوں کو جو قدیمی ترین ہیں، ان کو اپنے لیے اختیار کرو. یعنی امام بھی کیا کہہ رہے ہیں, دوست وہی ہے جو قدیمی ہوتا ہے. قدیمی سے کیا مراد ہے؟ یعنی قدیمی سے مراد جسے دیکھا بھالا گیا ہو, جسے جانچا گیا ہو, جسے ناپا تولا گیا ہو, جس کے اخلاق کی, جس کے کردار کی, جس کی زندگی کی آپ گواہی دے سکیں, وہی آپ کا حقیقی دوست اور وہی آپ کا حقیقی بھائی ہے. مل کے درود بھیجے عظمت ہے محمد آل محمد. ہر چیز کی جدت اختیار کرو, اس کی نئی چیز لو, لیکن دوست تمہارے قدیمی ہونے چاہیے. دیکھیں دوست بنائے نہیں جاتے, دوست چوز نہیں کیے جاتے, دوست خدا کا ہدیہ ہوتے ہیں, دوست خدا کا تحفہ ہوتے ہیں. توجہ رکھیے گا. اب بہت ساری روایات ہیں, میں ان سے صرف نظر کر رہا ہوں. قرآن کی نگاہ میں دوستی, اب یہ دوستی کا ہے, اسکول میں آپ کا بچہ جا رہا ہے وین میں, اس کے دوست بنے ہوئے ہیں, اور ماشاء اللہ سے ایسی ایسی چیزیں اسکول وین سے سیکھ کے آتا ہے کہ انسان کے سینگ نکل آتے ہیں. یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے, کہاں سے کہہ رہا ہے. اب اس میں اگر وین ڈرائیور اچھا ہے تو وہ گانے نہیں چلائے گا, بےہودگی کی چیزیں نہیں نشر کرے گا. لیکن آج کل کے وین ڈرائیور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے بچے کی جو زندگی کا ایک بڑا حصہ جو ہے نا, آتے جاتے میں گھنٹہ, کم سے کم روزانہ دو گھنٹہ وہ وین میں ہے مختلف دوستوں کے ساتھ, مختلف آوازیں اس کے کانوں میں پڑ رہی ہیں, اس کی تربیت ہو رہی ہے. لہذا اس طرف بھی توجہ ہونی چاہیے, اور ان لوگوں کو بھی جو اس شعبے سے وابستہ ہیں کہ ایسی چیزیں بچوں کو دیں تاکہ ان کی تربیت میں مؤثر کردار ادا کر سکیں. یہ دوستی جو ہے دنیا میں بھی کام آتی ہے, آخرت میں بھی کام آتی ہے, بلکہ یوں کہوں دنیا میں تو آتی ہی کام ہے اور آخرت تک اس کا اثر باقی رہتا ہے. اتنا حساس یہ رشتہ ہے اور ناتا ہے دوستی کا اور محبت کا, کن سے دوستی کی جائے, اور اگر دوست صحیح انتخاب کر لیں تو اس کا کیا مقام ہے, اور دوست غلط منتخب کر لیں, چن لیں, تو پھر اس کا نتیجہ کس خمیازے کی صورت میں انسان کے سامنے آئے گا. اب انتہائی باریک بینی کے ساتھ قرآن نے بتایا کہ دوستی کن سے کرو. اب قرآن پڑھتے ہیں ہم, اسی لیے میں نے کہا جو رسول اللہ نے فرمائے انی تارکن فیکم الثقلین, کہ میں تمہارے درمیان دو کرایہ قدر چیزیں چھوڑا جا رہا ہوں. قرآن بھی من جانب اللہ, آل محمد بھی من جانب اللہ, قرآن بھی ہادی ہے, آل محمد بھی من جانب اللہ اور ہادی ہیں, قرآن معصوم ہے, آل محمد معصوم ہے, قرآن تا قیامت ہے, آل محمد تا قیامت ہے, قرآن میں تحریف نہیں, آل محمد میں تحریف نہیں ہے, جو قرآن کہہ رہا ہے وہ صادق ہے, جو آل محمد کہہ رہے وہ صادق ہے, قرآن جس راہ کی طرف ہدایت کرے وہ سچی ہے, آل محمد جس قرآن جس ہدایت کی طرف کر رہے ہیں وہ بھی سچی ہے. لہذا جب یہ ہیں تو ان سے سوائے ہدایت کی کچھ اور نہیں ملے گا. آل محمد سے قرآن کے سوا, قرآن آل محمد سے ہدایت کے سوا کچھ اور نہیں ملنے والا ہے. اور مولا کائنات کی حدیث سنا کر گفتگو کو آگے بڑھا, مولا کائنات کہتے جب بھی تم قرآن کے ساتھ بیٹھو گے, جب بھی تم قرآن پڑھا آدھا گھنٹہ, دس منٹ صحیح, پانچ منٹ صحیح, آپ نے قرآن پڑھا, جب کھڑے ہو گے, اب مولا کائنات کے تو یہ دو صورتیں ہیں, یا تمہارے کمال میں اضافہ ہوگا یا کسی عیب میں کمی آ جائے گی. علی کون بولتا قرآن, قرآن ناطق, روح قرآن ہے, توجہ رکھیے گا, روح قرآن کیا کہہ رہی ہے, علی جیسا کلام اللہ, علی جیسا امام, علی جیسا انسان اللہ, جس کا علم رسول کا علم ہو, رسول کا علم اللہ کا علم ہو, جو باب مدینہ العلم کہلائے, وہی کہہ رہے جب بھی قرآن پڑھو گے. تو دو صورتیں ہیں, یا حتمن علی کی نگاہ میں قاری قرآن کے ایک کمال میں اضافہ ہوگا, یہ ایک عیب میں کمی آئے گی. اب اگر قرآن پڑھیں اور عیب میں کمی نہیں آ رہی, اس کا مطلب ہے قرآن اٹھایا تو ہے, کھولا تو ہے, لیکن روح قرآن قاری تو بنے لیکن روح قرآن سے آری بنے, توجہ رکھے گا. اور دوسرا کیا مولا نے بتایا, عیب میں کمی آئے گی, یعنی قرآن آئینہ ہے. صبح آفس جاتے ہیں آپ, جاتے نہیں جاتے, اپنے کام کاج پہ جاتے, حتماً آئینہ دیکھتے ہیں. ہو نہیں سکتا کہ انسان جو ہے وہ صبح اٹھے اور آئینہ نہ دیکھے, اور خصوصاً جن کو جانا ہے اور جن کی وضع قطع ہی ان کی پریزنٹیشن ہوتی, پریزنٹیشن اچھی نہیں ہوگی تو جناب آگے رستہ ہی نہیں ملے گا, پوچھا جائے گا یہ کون سا حلیہ بنا کے آ گئے. تو آئینہ دیکھتا, آئینہ کیا کرتا ہے, آئینہ آپ کی اور میری جتنی اچھائیاں ہوتی ہیں ان کو ویسے ہی بیان کرتا ہے, کوئی برائی ہوتی ہے وہ بھی اتنی ہی بیان کر, نہ بڑھاتا ہے نہ گھٹاتا ہے, نہ پڑوس والوں کو حکم دیتا ہے نہ بھائیوں کو بتاتا ہے، جس کی جو خرابی ہوتی ہے اسی کو بتاتا ہے۔ تو دیکھیے یہ ہے آئینے کی خصوصیت، نہ بڑھائے گا نہ گھٹائے گا، نہ چاپلوسی کرے گا نہ ڈنڈی مارے گا، جتنی جت کی اچھائی ہے برائی ہے اسی کو بتائے گا، اتنی ہی بتائے گا۔ اب آپ نے آئینہ دیکھا اور آپ نے سرابہ دیکھا اور آپ نے اپنے بالوں کی صورت کی اصلاح کر لی۔ قرآن ایک آئینہ ہے، امام علی کہہ رہے ہیں اس میں تمہاری اچھائیاں اور برائیاں نظر آتی ہیں۔ دوست ایک آئینہ ہے، روایت کا خلاصہ دوست آئینہ ہے قرآن کی نگاہ میں، اہل بیت کی نگاہ میں دوست وہ آئینہ ہے کہ جس میں اپنے وجود کو دیکھ کر تمہیں اپنی خوبیاں اور اچھائیاں نظر آنے لگ جاتی ہیں۔ مل کے درود بھیجے عظمت محمد آل محمد۔ اگر قرآن یہی، جو کام قرآن کا ہے وہی کام اہل بیت کا ہے، اہل بیت کے ساتھ بیٹھیں تو ایک کمال میں اضافہ ہوگا اور ایک عیب میں کم۔ مجلس میں جائیں، ایک چیز سیکھ کر آئیں، ایک رویہ ایک اخلاق سیکھ کے آئیں، کوئی چیز اضافی ہونی چاہیے آپ کی ہدایت میں تاکہ پتہ چلے کہ آپ اہل بیت کے ذکر کے پاس آئیں۔ کسی نے ایک مٹی سے پوچھا، جس مٹی میں گلاب لگا تھا گلاب کو نکال لیا گیا، اس نے کہا کہ اے مٹی، شاعر کہہ رہا ہے، شیخ شیرازی کہہ رہے ہیں، سعدی شیرازی، میں نے مٹی کو اٹھائے تو اس میں گلاب کی خوشبو آ رہی تھی، میں نے کہا تو پھول نہیں ہے، تو گل نہیں ہے، تو وردہ نہیں ہے، لیکن تجھ میں گلاب کی خوشبو کہاں سے آ گئی؟ تیری صورت الگ ہے، تیری سیرت الگ ہے، تیری خوشبو الگ ہے، گلاب کی خوشبو الگ ہے، گلاب کی سیرت الگ ہے، گلاب کی جسمانیت الگ ہے، گلاب کی ظاہری صورت الگ ہے، تیری صورت الگ ہے، لیکن یہ خوشبو تجھ میں کہاں سے آئی؟ اس نے کہا چند روز میں گلاب کے ساتھ زندگی گزار کے آئی ہوں تو گلاب کی خوشبو مجھ میں آ گئی ہے۔ بھائی گلاب کو کسی دن اپنے پاس رکھیے، ایک دن دو دن آپ کے کپڑوں میں سے گلاب کی خوشبو آنے لگے گی۔ بھائی یہ مادی گلاب ہے، توجہ رکھیے گا، جس کی خوشبو مان پڑ جاتی ہے، جس کا حجم ختم ہو جاتا ہے، جس کی ظاہری خوبصورتی مٹ جاتی ہے، لیکن خدا نے کچھ آل محمد جیسے گلاب بنائے ہیں جو پوری کائنات کو مہکا رہے ہیں، جو ان کو جتنا قریب رکھتا چلا جائے گا اس کی دنیا معطر ہوتی چلی جائے گی۔ اور ان گلابوں میں سے ایک گلاب یہ مجلس ادا ہے، مجلس ادا گلاب ہے، آل محمد کا گلاب ہے، آل محمد کی خوشبو ہے۔ ممکن نہیں ہے کوئی آل محمد کی خوشبو کو اپنے پاس رکھے اور اس میں نہ آئے، توجہ رکھے گا، یہ تو ایسی ہے کہ لمحے بھر کے لیے بھی کسی کے پاس آئے تو اسے سلمان منا اہل بیت بنا دیتی ہے۔ سلمان سے کسی نے پوچھا، فرشتے نے پوچھا، سلمان جنت میں جاؤ گے؟ کہاں، کہا کہ یہ جنت میں تمہارا درجہ ہے، جاؤ۔ جس کے پاس خوشبو آ جائے نا علی کی، جو علی کی خوشبو سے آشنا ہو جائے، توجہ رکھے گا، عرض کر رہا ہوں کہ بات کہاں سے چلی ہے، بات دوست سے چلی ہے، دوستی کا اثر ہوتا ہے، صحیح بات وہاں سے چلی ہے، بات کی تکمیل کر کے دوبارہ اپنے مقصد کی طرف آ رہا ہوں۔ مل کے دودھ بھیجے عزباد محمد و آل محمد پر۔ جو علی کی خوشبو سے آشنا ہو جائے، جس کے وجود میں علی کی خوشبو سما جائے، جس کا من علی کی خوشبو سے مہکنے لگے، پھر وہ دنیا کی سودے بازیوں میں نہیں آتا، دنیا کی رنگینیاں اسے نہیں ورغلاتی، وہ دنیا کو غوری غیری اپنے مولا کی طرح کہہ کر تین طلاقیں دے دیتا ہے۔ مجھ جیسے کوئی مولوی ہوگا، مجھ سے کہا جائے گا مولانا یہ آپ کی منزل ہے جنت میں جائیے، میں تو سیدھا جاؤں گا، بھائی ادھر ادھر تو یہ دیکھوں گا، نہ یہ دیکھوں گا پیچھے کون ہے کہ دو چار کو اپنے ساتھ لے جاؤں، بھائی میں پہلے پہنچ جاؤں۔ سلمان کو ایسے ہی نہیں کہہ دیا منا اہل البیت، فرشتہ آیا، سلمان یہ جنت ہے، اچھا یہ تمہارا مقام ہے، یہ درجات ہے، دکھا دیا، دیکھ لیا سلمان نے، سلمان نے بھی غور سے دیکھا، یہ اشارے میری طرف سے ہیں، ایسا تو نہیں دیکھا ہوگا۔ کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ اس جنت میں علی بھی ہیں، علی بھی ہیں۔ کہا کہ علی سے کیا کام، یہ تمہاری جنت، تمہارے انعام، جاؤ عیش کرو، آم کھاؤ، پیڑ کیوں گن رہے ہو؟ سلمان کا دیکھیں، جس کے من میں علی کی خوشبو آ جائے، جو علی کی خوشبو سے معطر ہو جائے، پھر وہ ظاہری جنت میں اکتفا نہیں کرتا۔ سلمان نے کہا وہ جنت جس میں علی نہ ہو میرے کام کی نہیں ہے، توجہ کی آپ نے؟ تو علی کی محبت، آئیے علی کی محبت، مجلس ادا علی کی محبت ہے۔ لہذا اس محبت کا اثر نظر آنا چاہیے. تو دوست بھی ایک ہدیہ ہے، ایک الہی تحفہ ہے، اس کا نتیجہ نظر آنا چاہیے. اب قرآن اور اہل بیت مسلسل بہت تاکید کے ساتھ، دیکھو ہر ایک کو دوست مت بناؤ، جس میں یہ بری صفات ہیں اس کو اختیار مت کرو. اب بچے، جوان، دوست، بچے، بچیاں، سب دوست بنا رہے ہیں. اب ہمیں نہیں پتا ہوتا کیسے دوست ہیں، پتا ہونا چاہیے ہمیں، پھر ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی ہدایت کریں اچھے دوستوں کی جانب. امپوز کرنے کی، تھوپنے کی، زبردستی بننے کی، طالبان خان بننے کی یا صدام حسین بننے کی ضرورت نہیں ہے. پیار محبت سے سمجھیں کہ بیٹا یہ دوست، یہ سہیلی، یہ جو تم نے فرینڈ بنایا ہے، یہ دوست درست نہیں ہے. آئیے قرآن دیکھیں کہ دوست کا اثر جو ہے وہ قیامت تک ہوتا ہے. سورہ فرقان آیت نمبر 27, 28, 29. اب یہ دیکھیں نا، جب مولا نے کہا قرآن کے ساتھ بیٹھو گے، جب بھی بیٹھو گے تو کمال میں اضافہ ہوگا یا ایک عیب میں کمی ہوگی. کاش کہ ہم قرآن کا ترجمہ پڑھیں، کاش کہ ہم قرآن کو سمجھیں، کاش کہ ہم اہل بیت کی محفل میں آئیں اور ان کی اطاعت کے لیے تیار ہوں تاکہ ہماری زندگی مہک اٹھے. جان گرامی، اب قرآن کہہ رہا ہے یوم یعو الظالم علی یدیہ، روز قیامت کیا ہوگا، انسان اتنا پشیمان ہوگا. کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کو بہت غصہ آیا ہو زندگی میں اور آپ نے کوئی چھرا اٹھا کے اپنے جسم پر پھیر دیا ہو؟ وہ کوئی بہت ہی جنونی انسان ہوگا جو کرے گا، جس کی عقل میں کچھ نہ آتا ہو. کبھی ہوا ہے کہ آپ نے جو اپنے ہاتھ کو کاٹنا شروع کر دیا ہو غصے میں آ کے، یا ندامت میں، یا افسوس میں آ کے، میں نے فلاں کام کیوں کیا؟ ہاتھ پہ ہاتھ مارا ہوگا، سر پہ ہاتھ مارا ہوگا، سر ندامت سے جھکا لیا ہوگا، ہائے کہا ہوگا، افسوس کیا ہوگا. کہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ انسان اپنے جسم کو کاٹنے لگے؟ روز قیامت اتنی زیادہ ندامت ہوگی، کیونکہ حقیقت سے پردے ہٹ جائیں گے. جس کو مولا کائنات کا، لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تو جاگیں گے، پردہ ہٹے گا. جب پردہ ہٹے گا تو اس کو پتہ چلے گا، ارے بھائی میں نے کیا کیا، کیا دنیا میں کر کے آ رہا ہوں. یوم یعو الظالم علی یدیہ، قرآن کیا کہہ رہا ہے، روز قیامت پردہ ہٹے گا، حقیقت کھلے گی، نور جب حقیقت کے ساتھ نظر آئے گا کہ جو اچھا کیا تھا وہ بھی سامنے، جو برا کیا وہ بھی سامنے. آج ہم سب کچھ کر رہے ہیں، بھائی مولانا زندگی چلانی ہے، گانا بھی چلے گا، مس گیدرنگ بھی ہوگی، ناچ گانا بھی ہوگا، حدیث کسا بھی ہوگی، فلاں کے ساتھ تعلق بھی، فلاں کے ساتھ روابط اور ریلیشن بھی ہونے چاہیے. یہاں تو چل جاتا ہے لیکن وہاں نہیں چلے گا. وہاں پتہ چلے گا یہ مس گیدرنگ کی شادی کی تھی، بچوں کو ہاف آسین پہنا کر نہ مہروں کے سامنے میک اپ میں لے کے گئے تھے، اس کا عذاب کیا ہے، یہ پتہ چلے گا. آج بچوں کو جو ہے سب کچھ دے رہے ہیں لیکن دین نہیں دے رہے، قرآن نہیں دے رہے، تعلیمات اہل بیت نہیں دے رہے، مدرسے کی تعلیم نہیں دے رہے. پتہ چلے گا اس وقت کہ کیا کیے بچوں کے ساتھ، صرف پیزا کھلا دینا، اچھی غذا کھلا دینا، اچھے لباس پہنا دینا، یہ ماں باپ کے بہترین ہونے کی دلیل نہیں ہے. یوم روز قیامت یعو الظالم علی یدیہ، اتنی شدید ندامت ہوگی انسان کو اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا. ابھی قرآن کہہ رہا ہے، مذاق نہیں ہے قرآن، شوقی نہیں ہے، شاعر کے، مولوی ملا کے، ذاکر کے جملے نہیں، قرآن ہے، نور خدا ہے، حقیقت الہی ہے قرآن، ابدی ہدایت ہے. انسان اتنا زیادہ ندامت اور افسوس کرے گا، اتنا زیادہ پشیمان ہوگا. یعو الظالم، ظالم کون ہے، جس نے ظلم کیا ہے. مختلف قسم کے ظلم ہے، ماں باپ کو غصے سے دیکھنا یہ بھی ظلم ہے، بیوی کو نوکرانی سمجھنا یہ بھی ظلم ہے، شوہر کو اہمیت نہ دینا یہ بھی ظلم ہے، بہن بھائیوں کے حقوق ادا نہ کرنا یہ بھی ظلم ہے، مولانا کو ٹائم دیا ہے اور ٹائم پہ مجلس ممبر نہ دے یہ بھی ظلم ہے. توجہ رکھیے گا، جو ہم 4 بجے مجلس شروع ہو جائے گی اور جی 4:30 or 5 تک پتہ ہی نہیں ہوتا کہ لوگ کہاں ہیں، یہ بھی ظلم ہے، یہ اجتماعی ظلم ہے. تو ایسا نہیں کرے، یوم یعض الظالم، ظالم کیا کرے گا، اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا. وہ یقول، اور کاٹتے ہوئے کیا کہے گا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں محمد کی راہ پہ چل کر آتا تو آج یہ حالت نہ ہوتی. یا لیتنی، لیتنی اے کاش، اب یہ اے کاش جو ہے نا دل سے آہ نکلے گی، آہ، اے کاش میں نے محمد کا راستہ اپنایا ہوتا. روایت کہتی ہے یا محمد کے راستے سے مراد ولایت علی ابن ابی طالب کا اقرار ہے. اے کاش میں نے محمد کا راستہ، رسول کا راستہ اپنایا ہوتا. اس کے بعد کہا وائے وایا ویلتا، اور ہائے افسوس، خاک میرے سر پر، کیا؟ لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. یہ وہی چیز ہے جس کو میں بیان کر رہا ہوں. ارے کاش میں دنیا میں فلاں کو دوست نہ بناتا. واضح طور پر قرآن کہہ رہا ہے دوست کا اثر انسان کی زندگی پہ ہوتا ہے. اچھے دوست اچھائی تک لے جاتے ہیں، برے دوست برائی تک لے جاتے ہیں. آج میں کچھ اور صفات بیان کروں گا، اچھے دوست کی کیا صفات ہوتی ہیں اور برے دوست کی کیا صفات ہوتی ہیں. مل کے درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد. لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش فلاں کو دوست نے بنایا ہوتا. آج آپ دیکھیں سوشل میڈیا ٹیلی ویژن بھرا پڑا ہے برے دوستوں کی بری صحبت کے نتیجے میں پیش آنے والے واقعات سے، قتل، چوری، زنا، قتل و غارت، عصمت میں حملے، چوری چکاری، ماں باپ پہ ظلم، بچوں پہ ظلم، بیوی پہ ظلم، نہ جانے کیا کیا، یہ سب برے دوستوں کا نتیجہ ہے. اس کے بعد کہا اب کیا اس کا برا دوست کیا کرتا ہے؟ قرآن خود بتا، وَلَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَاءَنِي. اس برے دوست نے کیا کیا؟ مجھے ذکر الہی سے، خدا سے، اہل بیت سے دور کر دیا. توجہ رکھیے گا، کیا کر دیا؟ بعد اِذْ جَاءَنِي، جبکہ یہ ذکر الہی، یہ آل محمد کا ذکر میرے پاس آ چکا تھا، حق کا حق بیان ہو چکا تھا، باطل کھل کے سامنے آ گیا تھا، لیکن برے دوست نے کیا کیا؟ برے کو اچھا اور اچھے کو برا بنا کے میرے سامنے پیش کیا کہ انسان حقیقت جانتے ہوئے. ذکر کیا کہہ رہا ہے؟ ذکر سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ قرآن اور اہل بیت کا ذکر ہے، یعنی پتا ہے اسے کہ کیا حقیقت ہے، کیا اچھائی ہے. اب کیا ہے؟ وہ کہے گا افسوس کہ میں یہ نہ کر سکا. توجہ کیجیے، دیکھیں یہ ہے برا دوست. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آج ہم ایک مومن کی عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس میں آئے ہیں، دیکھیں کہ یہاں سے اٹھنے کے بعد ہم نے کن کن لوگوں کو اپنا دوست بنایا ہوا. انشاءاللہ بات آئے گی تو آگے عرض کروں گا کہ آئمہ نے کن لوگوں کی دوستی کا حکم دیا ہے. صرف ابھی قرآن عرض کر رہا ہوں. وَلَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي، قرآن کے آنے کے بعد، اہل بیت کے آنے کے بعد کیا کیا؟ مجھے گمراہ کر دیا. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان انسان کو ذلیل خوار کرنے پہ تلا ہوا ہے، ابدی دشمن ہے. اس کی پوری کوشش یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو کسی طرح اللہ کے سامنے، اہل بیت کے سامنے ذلیل خوار کر دے، ہمیں سر اٹھانے کے قابل نہ چھوڑے. یہ قرآن ہے. آئیے ایک اور آیت پیش کروں اور اس کے بعد اہل بیت کے کلام کی طرف. انما المؤمنون اخوة، اگر کوئی، قرآن کہتا ہے دوستی کے قابل ہے جسے تم فرینڈ شپ اختیار کرو، کہ جس کی اچھی صحبت کا نتیجہ اور اثر تمہاری زندگی پر بھی ہو اور تمہاری آخرت پر بھی ہو، تو وہ کون ہے؟ وہ اہل ایمان ہونے چاہیے. انما سورہ حجرات، انما المؤمنون اخوة، مومنین کے درمیان یہ محبت و دوستی کا رشتہ ہوتا ہے. مومنین کے درمیان پیار و محبت کا رشتہ ہوتا ہے. اگر یہ پیار و محبت کا رشتہ نہیں ہے، اس کا مطلب کہ ہم مومن نہیں. مومن کے درمیان پیار و محبت کا رشتہ ہوتا ہے. اور سورہ زخرف آیت نمبر 67 میں ارشاد ہوا، الاخلاؤ یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. روز قیامت جتنی بھی دوستیاں ہیں نا، آج ہاتھوں میں ہاتھ دیے گھومتے رہتے ہیں، یہ سب رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے، بکھر جائیں گے. یہ الاخلاؤ یومئذ بعضهم لبعض عدو، آج جو دوست ہیں عزیزان گرامی کیا ہے؟ کل ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. آج ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس ایک بہانہ ہوتا ہے، مولانا شیطان نے بہکا دیا، مولانا شیطان نے وسوسہ کر دیا، مولانا نفس امارہ. روز قیامت جس کو کہہ دیں شیطان شیطان شیطان، شیطان صاحب لائے جائیں گے. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، شیطان کیا کہے گا؟ میاں، مسٹر، بھائی صاحب، بھائی جان، مجھے ملامت مت کریں، معذرت کے ساتھ یہ لب ولہجہ اختیار کر رہا ہوں، مجھے فلا تلومونی مجھے ملامت مت کرو، لومو انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، صلوات سنانی اپنے آپ کو دو، میرے تم پہ کوئی تسلط نہیں تھا کہ میں کہتا ہوں تم آ جاتے، میری اطاعت واجب تھی، میرے پیچھے چلنا واجب تھا. قرآن کی آیت راضی رہی، قرآن میں 10 دفعہ خدا نے کہا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اہل بیت نے 10 جگہ کہا تھا شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. میرا کام کیا تھا؟ میرا کام صرف جو ہے وہ برے کو اچھا بنانا تھا. میں نے تمہیں بلایا, تم نے میری دعوت میں لبیک کہا, اس کے علاوہ میرا کوئی اور تم پہ قدرت اور تسلط نہیں ہے. روز قیامت. اس لیے کہا کہ آج جن کے ساتھ ہم دوستی میں ناز کرتے ہیں کل نفرت کر رہے ہوں گے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین, صرف اہل تقویٰ ہوں گے کہ جن کی دوستی آپ کے کام آئے گی. اہل تقویٰ کون ہیں؟ کہا کہ انما ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تمہارے نزدیک وہی سب سے برتر ہے کہ جو سب سے زیادہ باکردار ہوا کرتا ہے. تو اگر اصحاب علی میں دیکھیں گے تو علی سے بڑھ کر کوئی اور صاحب کردار نہیں ملے گا. تو ہماری دوستی کا معیار علی مرتضیٰ ہے, ولایت علی ابن ابی طالب ہونے چاہیے. مل کے درود بھیجیں عظمت محمد و آل محمد پر. ساری دوستیاں ختم ہو جائیں گی. الا المتقین, متقین کون ہیں؟ کہ جن کے لیے قرآن نازل ہوا ہے. وہ کون ہیں؟ آل محمد. آل محمد سے دوستی, آل محمد کے ساتھ صحبت اختیار کرنا, یہ روز قیامت تک ساتھ دے گا. یہ رشتہ نہیں ٹوٹنے والا. بھائی بھائی کا رشتہ ٹوٹ جائے گا, زن و شوہر کا رشتہ ختم ہو جائے گا, باپ بیٹے کو دیکھ کے فرار کرے گا, بھائی بھائی کو دیکھ کے فرار کرے گا. یوم یفر المرء من اخی, بھائی کو دیکھے گا بھائی کہہ کے چلو جی بھاگو, وہ لینے آ رہا ہے ہم سے. باپ دیکھے گا بیٹا آ رہا ہے, ابا جی رک جائیے, نہیں بیٹا آج نہیں, آج کوئی نو ہیلپ, نو ہیلپ کا بورڈ لگا ہوگا وہاں, آئی ایم بزی, میں بھیجی ہوں, میں اپنی مصیبت میں گرفتار ہوں. زوجہ کہے گی سرکار سرتاج مجھے تو بچا لیں, کہے گا نو 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 نو, آج کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی, آج اپنی اپنی, یہ بالکل تم اپنی دنیا میں ہم اپنی دنیا میں, جو کچھ کمایا تھا وہ آج ہمارے گلے پڑ گیا ہے. بھائی بھائی سے, بیوی شوہر سے, شوہر بیوی سے, ماں باپ بچوں سے, بچے ماں باپ سے فراری ہوں گے. کون سا رشتہ کام آئے گا؟ متقین کا رشتہ, اہل تقویٰ کا رشتہ, آل محمد کا رشتہ, آل محمد کے تربیت یافتہ علماء کا رشتہ. مل کے درود بھیجیں عظمت محمد و آل محمد پر. اب آئیے امام سے پوچھیں مولا بتائیے کن سے دوستی کریں. ایک عجیب روایت میں نے دیکھی آپ کی خدمت میں عرض کروں. مل کے درود بھیجیں عظمت محمد و آل محمد. سرکار رسالت میں آپ سے روایت ہے, دوستی کرنے جا رہے ہو, رک جاؤ, چند چیزیں پوچھو اس سے جس کے بارے میں, جس سے دوستی کا اظہار کرنے جا رہے ہو, بھائی یہ میرا دوست ہے, یہ میرا آسی, میرا ساتھی ہے. دوست کون ہوتا ہے؟ لباس کی مانند ہوتا ہے, توجہ رکھیے گا. دوست لباس کی مانند ہے. اب رسول اللہ کیا کر رہے ہیں؟ اذا اخا احدکم رجلن, اگر تم میں سے کوئی کسی بھائی کو اپنا دوست بنائے, اس سے دوستی اختیار کرے, فلیسألہ عن اسمہ, پہلے اس کے بارے میں سوال کرے اس کا نام کیا ہے. صحیح, اس کی حقیقت نام کیا ہے؟ نام در حقیقت آپ کی پہچان کا طریقہ ہوتا ہے. توجہ, یا صرف یہ نہیں کہ واٹ از یور نیم, آپ کا نام کیا ہے بس کافی ہے, نہیں, اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے. ان اس میں ہی, فل یسل ہو ان اس میں ہی, وہ اس میں ابھی, اور اس کے والد کا نام پوچھے, توجہ رکھیے گا, وہ اس میں قبیلت ہی, اور اس کے قبیلے اور قوم کا نام پوچھے, وہ منزل ہی, اس کی منزل کا, اس کے گھر کا, اس کے مسکن کا پتہ پوچھے. اس کا نام, والد کا نام, قبیلے کا نام, اور چوتھی چیز کیا ہے؟ اس کی منزل, اس کا پتہ, اس کا ایڈریس معلوم کرے. فَإِنَّهُ مِن وَاجِبِ الْحَقِّ مُسَافِ الْأَخَا, یہ چیز, یہ تمہارا پوچھنا, یہ انفارمیشن لینا, یہ در حقیقت کیا ہے؟ یہ دوستی کا لازمی اور واجب حق ہے کہ جسے تمہیں پوچھنا چاہیے اور ادا کرنا چاہیے. اب یہ ظاہری سی روایت ہے, بھائی میں کسی سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ فلاں. آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ فلاں. آپ کون سے قبیلے تعلق رکھتے ہیں؟ میں فلاں خاندان فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں. انڈیا میں کہاں سے تعلق تھا؟ مثلاً فرانس سے. سندھ پہ کہاں سے یا پاکستان میں کہاں سے تعلق ہے آپ کے والدین کا؟ جناب یہاں سے تعلق ہے. آیا یہ مراد ہے؟ ہرگز نہیں. عزیزانی کی رحمی, توجہ رکھیے گا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی پوچھو اس کی حقیقت کیا ہے, حسب نسب کیا ہے, کہاں کھلا بندہ ہے, کہاں تربیت یافتہ ہے, کہاں رہتا ہے, پتہ چلے کہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہو, کن لوگوں کو اپنا دوست بنا رہے ہو. اب یہ اس کے مطلب صرف یہ ظاہری چیزیں نہیں ہیں کہ نام پوچھ لیا, نہیں, نام حقیقت کو بیان کرتا ہے. اس کی حقیقت تم پہ واضح ہونی چاہیے. جس طرح اس کا نام فلاں ہے مثلاً, مثلا شہید قاسم سلیمانی سے میں محبت اور دوستی کرنا چاہتا ہوں, میں پوچھو جناب آپ کا نام کیا, وہ کہیں جناب میرا نام قاسم سلیمانی ہے. قاسم سلیمانی یعنی کوئی حقیقی کردار ہے جو وجود رکھتا ہے, کوئی جسم ہے جو وجود رکھتا ہے, ایگزسٹ کرتا ہے, میں اسے جا کے اپنے محبت کے اپنی دوستی کا اظہار کروں. اور پھر انس میں ہی کہ یہ کہاں سے آیا ہے, اس کی اصل کیا ہے, اس کا حسب نسب کیا ہے, آیا یہ ولد الحلال بھی ہے یا نہیں ہے. دوسری چیز کہ اس کا حسب نسب معلوم کرو, کن اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہے, کن برے لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہے, کہاں رہتا ہے, کہاں اٹھتا ہے, کہاں بیٹھتا ہے. ایک شخص کو دوست بنانے کے لیے توجہ کیجیے, کتنے سارے احکامات ہیں. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں مل کے درود بھیجے محمد والے محمد پر, چھٹے امام سے روایت ہے
اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم, من غضب علیک من غضب من اخوانک من غضب علیک من اخوانک ثلاث مرات فلم یقل فیک شرا. امام کہہ رہے ہیں کہ تمہارے دوستوں بھائیوں میں سے اگر کوئی شخص تم پہ تین دفعہ ناراض ہو فلم یقل فیک شرا, لیکن اس ناراضگی میں اس کی زبان سے کوئی ایک برا لفظ تمہارے بارے میں نہ نکلے, کوئی منفی ٹاکنگ تمہارے بارے میں نہ ہو, کوئی کردار کشی کا پہلو جو ہے اس کی زبان پہ نہ آئے. تین دفعہ غصہ کرے, ناراض ہو جائے تم پر, غضب علیہ کا برہم ہو جائے, غصہ ہو جائے تین دفعہ, اور ایک مرتبہ بھی ایک لفظ بھی اس کی زبان پہ نہ آئے. آئے امام کہہ رہے ہیں فتقدہ لنفسک صدیقا, تو ایسے انسان کو اپنا سچا دوست بناؤ. کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب غصے میں آتا ہے, ناراض ہوتا ہے, تو پھر جو منہ میں آتا ہے وہ مغلظات بکتا چلا جاتا ہے, بولتا چلا جاتا ہے. اچھا وہ ایک کی چاڑ لگاتا ہے, امام کہہ رہے ہیں نہیں, سچا دوست وہ ہوگا, تم پہ ناراض بھی ہوگا, تمہاری کسی وجہ سے اس کے دل کو تکلیف بھی پہنچے گی, لیکن تمہارے بارے میں لم یقل فیک شرن, شرن یعنی کوئی ایک بات منفی پہلو نہیں رکھتی. ایسا دوست جو ہے وہ دوستی کے قابل ہے, ایسا انسان, ایسا مومن صدیق بنائے جانے کے قابل. صدیق کیسے کہتے ہیں؟ جو سچا دوست ہوتا ہے. مل کے درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد. اور اگر دنیا میں ایسے دوست بنا لیں عزیزان گرامی, تو پھر ان کا اثر آخرت تک ہوتا ہے. اور آخری ایک دو روایتیں اور عرض کر آپ کی زحمت تمام کروں. مولا کائنات فرماتے ہیں کن لوگوں سے دوستی کرو, کن لوگوں سے رواسم بڑھاؤ, کن لوگوں سے مراسم بڑھاؤ, کن لوگوں سے میل جول رکھو, کن لوگوں سے اٹھو بیٹھو. فرماتے ہیں خیر و اخوان کا من دلک علی ہدا. تین صفات بیان کی ہیں, تمہارا سب سے بہترین دوست, بہت سارے ہوتے ہیں, مولا کہنا بہترین دوست وہ ہے جو تمہاری ہدایت کرے نیکی اور بھلائی کی جانب. یہاں کیا ہوتا, کسی دوست نے کچھ کہہ دیا, بھائی زیادہ مولوی نہیں بن بھائی, ہمیں زیادہ پڑھانے کی ضرورت ہے, ہمیں معلوم ہے, تھوڑا سا سمجھانے شروع کیا, چل بھائی اپنی راہ لو مولوی صاحب صوفی صاحب. کیا ہوتا ہے, یہی ہوتا ہے. مولا کہہ رہے حقیقی دوست کون ہے, جو اچھائی کی طرف, ہدایت کی طرف, بھلائی کی طرف, سعادت کی طرف, آل محمد کی طرف, قرآن کی طرف تمہیں دعوت دے گا. دوست وہ نہیں ہے کہ جو صرف جو ہے وہ تمہیں خوش کرنے کے لیے جو ہے حرکات سکنا انجام دے گا. پہلی چیز مولا نے کہا وہ اکسبک تقن, اور تمہیں تقوی اور بھلائی کی طرف جو ہے وہ تمہارے لیے راہیں کھولے گا, یعنی وہ صرف مادی خواہشات کے لیے نہیں بلکہ حقیقی تقوی اور پرہیزگاری کے لیے, تمہیں گناہوں سے بچانے کے لیے در حقیقت تمہیں آگے لے کے جائے گا. وصدق عن اتباع الہوا, اور تیسری نشان مولا کائنات نے بیان کی وہ یہ کہ تمہیں خواہشات نفس کی پیروی سے روکے گا, بتائے گا نہیں نہیں غلط کر رہے ہو, اے میری بہن تو غلط کر رہی ہے, اے میرے بھائی تو غلط کر رہا ہے, یہ اتباع ہے, یہ شیطان ہے, یہ آل محمد سے دوری ہے, یہ گناہ ہے, یہ معصیت ہے, یہ خدا کی نافرمانی کو لینا ہے. عزیزان گرامی حقیقی دوست ہوا ہے. اور پھر رسول اللہ نے بتایا آخری روایت عرض کروں اور آپ کی زحمت تمام, کہ خیر و اخوانکم من احد الیکم ایوبکم, تمہارا سب سے بہترین دوست وہ ہے، رسول اللہ فرما رہے ہیں، سرکار رسالت ماں فرما رہے ہیں، تمہارا سب سے بہترین دوست وہ ہے جو تمہارے عیوب عیبوں کو ہدیے کی صورت میں پیش کرے. بس اسی پہ میں مجلس ختم کر رہا ہوں. یعنی عیب ایسے بتائے، خرابی ایسے اس کی نشاندہی کرے کہ وہ آپ کو برا نہ لگے. آپ کو یہ ہوتا ہے نا، جب کسی کو کوئی تحفہ دیتے ہیں تو کیا ایک اچھے طریقے سے دیتے ہیں، ہدیے کی صورت میں دیتے ہیں. یعنی جس طرح ہدیہ لینے سے آپ خوش ہوتے ہیں نا، بھائی کسی نے کوئی گفٹ دے دیا، بھائی پرفیوم دے دیا بہت اچھا، انگوٹھی دے دی بہت اچھی جی، کوئی اور چیز دے دی بھائی واہ واہ سبحان اللہ بڑی، کوئی پھول لے آیا بہت اچھا ہے، کوئی مٹھائی لے آیا، کوئی شیرینی لے آیا بہت اچھا ہے، بھائی ہدیے سے خوش ہوتا ہے نا. روایت میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو. اور یاد رکھیے گا، دیکھیے ہر خاندان میں اونچ نیچ ہوتی ہے، ہر خاندان میں مسائل ہوتے ہیں. جب بھی آپ یہ دیکھیں آپ کا کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ بڑھ رہا ہے نا جی، سوئی آگے پیچھے ہو رہی ہے، تعلقات کی ریڈ کی طرف آ رہی ہے، پھر گرین، پھر ریڈ، پھر گرین، کہ جناب کیا ہوگا، فوراً کیا کام کریں، کوئی شیرینی لیں، پھل لیں، قبلہ رخ کھڑے ہوں، نظر پنجتن پاک دیں اور کہیں کہ پنجتن پاک آپ کی رضا کے لیے اللہ کی مدد سے میں اس ہدیے کو جس پہ میں نے یہ تلاوت کی اپنے مومن بھائی کو دیکھے جا رہا ہوں تاکہ ہمارے تعلقات شیر و شکر ہو جائے. آپ دیکھیے گا، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، جائیے نظر دلائیے، نظر دلانے کے بعد جو ہے وہی شیرینی جو ہے اپنے بھائی کے دروازے کھٹکھٹائیے. اگر بیٹھنے کا نہ بھی کہے کوئی مسئلہ، بھائی میں آپ کو دیکھنے آیا تھا. حدیث میں ہے کہ کوئی کسی کے دروازے پہ جائے کسی مومن کی زیارت کے لیے اور یہ کہہ کہ میں صرف تجھے دیکھنے آیا تھا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، تو حدیث میں ہے گویا وہ اللہ سے ملنے جاتا ہے. جائیے، آپ کو پتا اونچ نیچ ہو رہی ہے، شیرینی لے جائیے، پھول لے جائیے، ہدیہ لے جائیے، پھل لے جائیے، کوئی پکوان بنا کے لے جائیے گھر، کہیے جناب یہ آپ کے لیے تحفہ لایا تھا، کچھ نہیں دے کے آ جائیے، نہ بھی بیٹھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، توجہ رکھے گا. ہدیہ دینے سے کیا محبتیں بڑھتی ہیں. اب امام کیا کہہ، رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں، تم جس میں تم ہدیہ لینے سے خوش ہوتے ہو نا، اگر کوئی تمہارا بھائی تمہیں تمہارے عیب بتا رہا ہے تو یہ تمہیں ہدیہ دے رہا ہے، آخرت کے عذاب سے بچا رہا ہے، اس کے شکر گزار ہونا چاہیے. اور روایت میں ہے کہ تمہارا دوست وہ نہیں ہے جو تمہاری اچھائیوں کا ذکر کرتا پھرے اور تمہارے عیوب کو چھپائے، تمہارا حقیقی دوست وہ ہے جو تمہیں تمہاری برائیوں کو بتائے، تمہاری اصلاح کرے. اس لیے کہ یہ جو دنیا یہ تو گزر جائے گی، اخروی زندگی میں تمہیں تمہاری برائیاں اگر دوست نے یاد دلا دی اخروی زندگی کے لیے، مولا فرماتے ہیں حقیقی دوست تمہارا یہی ہے، تمہارا بہترین دوست وہ ہے عزیزہ نگرامی جو تمہیں ہدیہ دے رہا ہے، بتا رہا ہے. اور آل محمد کی مجلس، ان سے وابستہ مجلس ایک ہدیہ ہے جو ہمیں ہمارے عیوب اور گناہوں کی طرف متوجہ کرتی ہے، ہماری بے بندگی کی جانب متوجہ کرتی ہے. جانے والا چلا گیا، تم نے کیا کیا، وہ چلا گیا، اس کے ہاتھ بند گئے، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا. اے بہن، کوئی چلی گئی تیری بہن، اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، وہ پردہ نہیں کر سکتی، دو چیزوں کی قضا نہیں ہے، توجہ رکھیے گا، ایک داڑھی کی قضا، ایک پردے کی قضا. ایسا نہیں ہو سکتا باپ نے داڑھی نہ رکھی اور بیٹے نے کہا بیٹا ذرا دو انچ کی داڑھی اپنے نام کی رکھنا، دو انچ کی داڑھی میرے نام کی رکھنا، نہیں، داڑھی کی قضا نہیں، پردے کی قضا نہیں ہے. بیٹا ایک اسکارف اپنے نام کا اوڑھنا، ماں کہے ایک میرے نام کا اوڑھنا، نہیں، دو چیزوں کی قضا نہیں ہے عزیز نگرامی. لہذا کیا ہے، ہمیں اہل بیت کی تعلیمات کی طرف آنا چاہیے کہ یہ مجلس ادا ہمیں در حقیقت یاد دلا رہی ہے کہ جانے والا چلا گیا، ہم کیا کر رہے ہیں. اصل عیسیٰ علیہ ثواب یہاں سے اٹھنے کے بعد میرا اور آپ کے عمل میں ایک تبدیلی آنی چاہیے. بس آپ کی زحمت کو تمام کہ ایک مومن کے عیسیٰ علیہ ثواب کی مجلس ہے. مومن وہ ہوتا ہے جو اچھائیوں کا انتخاب کرتا ہے، مومنوں سے رواسم بڑھاتا ہے، مراسم بڑھاتا ہے. مومن وہ ہوتا ہے کہ جو در حقیقت آل محمد کے چاہنے والوں سے تعلقات استوار کرتا ہے. مومن وہ ہوتا ہے جس کی دوستی بھی محمد آل محمد کے لیے ہوتی ہے، جس کی دشمنی بھی آل محمد کے لیے ہوتی ہے، جس کا تولہ بھی آل محمد کے حوالے سے ہوتا ہے، جس کا تبرہ بھی آل محمد کے حوالے سے. یقیناً جس گھر میں یہ انتقال ہوا ہے ان کے لیے ان کی خدمت میں تعزیت عرض ہے، سخت ہے اپنے بھائی کو
اپنے ہاتھوں دفنانا.
آئی تھنک رامی یہ جو آداب بیان کیے گئے ہیں کہ باپ جو ہے بیٹے کے جنازے کو نہ دفنائے, بیٹا جو ہے باپ کے جنازے کو نہ دفنائے, حرام نہیں ہے. کندھا مت دے, کیوں؟ اس لیے کہ باپ ہے نا بیٹے کا جنازہ نہیں اٹھا سکتا, بیٹا باپ کا جنازہ نہیں اٹھا سکتا. اور خصوصاً اگر اپنے ہاتھوں سے دفنانا ہے تو زندگی بھر انسان کے ذہن میں رہے گا, میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ یا بیٹے کو دفنایا. اسلام نہیں چاہتا کہ تم اس سے زیادہ تمہارا دل جو ہے وہ اس مصیبت کو دیکھے. خدا نے یہ امتحان لیا, یہ کافی ہے تمہارے لیے, تم اپنے ہاتھوں سے اپنے عزیز کو مت دفنا. مگر ذرا کربلا آئیے, جہاں پر باپ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو دفناتا ہوا نظر آتا ہے, جہاں بھائی بھائی کے جنازے کو اٹھاتا ہوا نظر آتا ہے, جہاں بیٹا باپ کے جنازے کو دفناتا ہوا نظر آتا ہے. بس یہی سے میں مصائب کی آغاز کروں گا. عزاداروں, ایک بھائی کا انتقال ہوا ہے نا, بوڑھا باپ بھی موجود ہے, بہت سخت ہے عزیزہ نگرانی. بوڑھے باپ کے لیے اپنے بیٹے کا لاشا اٹھانا بڑا سخت ہے, پر آداب بیان کیے گئے ہیں نا کہ کہتے ہیں آپ والد ہیں, آپ آرام سے بیٹھیں, ہم سارے کام کریں گے. انسان کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے جس کا انتقال ہو جائے؟ اسے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, ایک یہ کہ آپ کا کندھا مل جائے جس پہ سر دے کے وہ رو سکے, سہارا مل جائے. نہیں بھائی, میرا سینہ حاضر ہے, میرا کندھا حاضر ہے, ہم تجھے تعزیت پیش کرتے ہیں, وہ رو کے اپنے غم کو ہلکا کر سکے. دوسرا آپ کے میٹھے بول, خدا تجھے تسلیت دے, تعزیت دے, صبر دے. یہ کیا ہے میٹھے بول؟ اس کی زندگی میں اضافہ کرتے ہیں, اس کو تسلی دیتے, تعزیت پیش کرتے ہیں, یہ آداب ہوتے ہیں. مگر ذرا کربلا میں آ جائیے, جن کے لیے دنیا خلق ہو رہی ہے ان کے مصائب کو دیکھیے. ارے قتل بھی ہو رہے ہیں, ارے جفا بھی ہو رہی ہے, اور اپنے ہاتھوں سے لاشیں بھی اٹھا رہے ہیں. اجرکم اللہ. ہاں داداروں, بھائی بھائی کے لاشوں کو نہیں اٹھاتا, بھائی بھائی کے لاشوں کو نہیں دفناتا. منظر کربلا آئیے, حسین لاشا عباس پہ پہنچے ہیں. کہتے ہیں سب سے زیادہ گریا جن لاشوں پہ کیا ہو, ان میں سے ایک لاش عباس علمدار کا تھا. مسلسل گریا ہے داداروں. اس کے بعد حسین نے زمین پہ بیٹھ کر عباس کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا, عباس نے اپنے سر کو ہٹا لیا, امام نے دوسری مرتبہ رکھا پھر سر ہٹا لیا, امام نے تیسری مرتبہ رکھا پھر سر ہٹا لیا. امام نے پوچھا عباس کیا حسین کا زانو پسند نہیں آیا؟ کہا نہیں مولا, میں سوچ رہا ہوں آج میرا سر, یہ تو کنیز زادیوں کا سر ہے, یہ آپ کا زانو امیر زادیوں شہزادیوں کے در حقیقت تربیت یافتہ افراد کی جگہ ہے, میں اس قابل نہیں ہوں. اور شاید مولا عباس یہ کہنا چاہتے ہوں کہ مولا در حقیقت مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے کہ جب وقت آخر ہوگا, آپ کا سر ریت پر ہوگا, تو کون ہوگا اس کو سہارا دینے والا؟ شاید امام کہیں نہ کہیں, لیکن ایک ماں جنت البقیع سے کہے گی عباس پریشان نہ ہو, میں اپنے حسین کے استقبال کے لیے آؤں گی. آج رکم اللہ ادادارو, بھائی سے بھائی کا جنازہ اٹھ نہ سکا. حسین نے عباس کی وصیت پوری کی, عباس نے کہا تھا میرا لاش مت لے جانا. دوسرا جنازہ جو حسین نے اٹھایا وہ علی اکبر کا تھا, اللہ اکبر. یہ دوسرا جنازہ حسین نے اٹھایا ہے, حسین سے جواب بیٹے کا لاش اٹھ نہیں رہا. ایک دفعہ بنی ہاشم کی خیام کی طرف نگاہ کی, اے جوانان بنی ہاشم آؤ, ارے بوڑھے باپ سے جواب بیٹے کا لاش نہیں اٹھایا جاتا. اور ایک منزل وہ ہے, بس دو منزلیں اور ہیں آدھارو. ایک وہ ہے جہاں حسین اپنے ششباہ علی اصغر کو دفنا رہے ہیں, یہ سب سے چھوٹا شہید ہے, وزن میں بھی اس کا جنازہ کم ہے, لیکن حقیقت میں یہ وہ شہید ہے جو حسین کو بہت غمگین کر گیا, اتنا غمگین کر گیا کہ اللہ نے آسمان سے تعزیت پیش کی ہے, اے حسین اپنے اصغر کو ہمارے حوالے کر دو, حوران جنت اس کی تربیت کرے گی. اللہ اکبر، بس یہ اتنا وزنی جنازہ ہے علی اکبر کا کہ حسین سے اٹھنے ہی رہا، آگے بڑھتے ہیں پیچھے آتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، اے خدا تیرے تسلیم تیرے امر کے سامنے تسلیم ہوں، تیری رضا پہ حسین راضی ہے، ننی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے، ارے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے، اور آخری منزل عزادار اس کے بعد دعا مرحوم کے لیے، وہ کیا ہے؟ وہ جوان بیٹے نے باپ کو دفنایا ہے، اللہ اکبر۔ وقت آخر جب سید سجاد پہنچے ہیں تو حسین کا لاشا اتنا پامال ہو چکا ہے کہ لاشا سمٹ نہیں رہا۔ امام نے بنی اسد کے لوگوں سے کہا کہ ایک بوریا لے آؤ، ایک چٹائی لے آؤ۔ چٹائی منگائی گئی، امام نے بڑی مشکل سے حسین کے لاش کو چٹائی پہ رکھا ہے، قبر میں اتارا ہے۔ قبر میں اتارنے کے بعد عزیداروں ایک رسم یہ ہوتی ہے، قبر میں جب اتارا جاتا ہے تو بندے کفن کھولے جاتے ہیں، آخری دیدار کرایا جاتا ہے۔ مگر ہائے مظلوم، یہ سید سجاد خدا نے کیسے کیسے امتحان لیے، ارے بابا کو کفن کہاں نصیب ہوا، اور اگر کفن ہوتا بھی اور بندے کفن کھلتے بھی تو آخری دیدار کیسے کرتے؟ اس لیے کہ سر اقدس، سر اقدس جسم مطہر پر موجود۔
الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہم از قلیل عبادت کو قبول فرما۔ مرحوم سید سمر حسن زیدی ابن سید ابن حسن زیدی کے گناہ کبیرہ صغیرہ کی مغفرت فرما، ان کو آپ، ان کے لواحقین کو صبر جمیل، ان کے حقوق شیعہ اشریہ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا، ان کی قبر کو نور محمد و آل محمد سے بھر دے، ان کے آخرت کے درجات میں آسانی عطا فرما، انہیں عالم برزخ کی مشکلات سے دور فرما، انہیں جوار سید شہدا علیہ الصلوۃ والسلام میں جگہ عنایت فرما۔